جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب قریب آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 اور آیت نمبر 193 جو ہے وہ پڑھی گئی ہے۔ گزشتہ جو مضمون چل رہا تھا اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قتال سے متعلق چند احکام ذکر فرمائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے کافروں کی دشمنی کی وجہ سے، چند سال تک تو وہیں رہے، اس کے بعد سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، ارادہ فرمایا کہ مکہ جائیں گے اور جا کر عمرہ کر لیں گے۔ تو اس موقع پر کافروں نے عمرہ کرنے سے روک دیا اور مصالحت ہوئی مسلمانوں میں اور کافروں میں، کچھ شرائط طے پائے۔ تو اس موقع پر یہ شرط تھی کہ اس سال تو آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکیں گے، آئندہ سال عمرہ کرنا ہے، اور آئندہ سال عمرہ کریں گے تو اور بھی شرطیں تھیں جو گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھیں، کہ بغیر ہتھیار کے آنا ہے، 3 دن کے لیے آنا ہے، فلاں فلاں۔ تو صحابہ کرام کو خدشہ ہوا تھا جب آئندہ سال عمرے کے لیے جانے لگے، اب اگر ہم جائیں گے، وہ تو کافر ہیں، وہ کبھی بھی اپنا معاہدہ توڑ سکتے ہیں، بغیر ہتھیار کے ہم جائیں، 3 دن کے لیے جائیں، احرام کی حالت میں ہیں، اور وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو کیا ہوگا پھر؟ اور پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ بیت اللہ ہے، احترام کی جگہ ہے، وہاں لڑنے کا حکم نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حرمت والے مہینے اسلام میں جو 4 مہینے قابل احترام تھے وہ مہینے بھی چلتے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ انہی میں سے ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے یہ 4 مہینے ہیں۔ پہلے زمانے میں ابتدا ہی سے یہ سلسلہ پہلے سے ہی سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ ان ایام میں لڑائی جھگڑا یہ جائز نہیں تھا، ان 4 مہینوں میں احترام کی وجہ سے۔ تو صحابہ اکرام کو دوسرا خیال اور دوسرا خدشہ یہ ہوا کہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں تو ان میں جو ہے نا کیسے، اگر وہ لوگ، ذی قعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لڑنا جائز نہیں ہے، اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائیں تو کیا کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس ہیں ہم، بیت اللہ کے پاس بھی لڑنا جائز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بھائی تم لوگ تو پہل مت کرو، تم لوگ پہل مت کرو، اگر وہ پہل کریں گے تو پھر تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ مکہ مکرمہ، بیت اللہ یہ احترام کی جگہ ہے، اس میں لڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی خود تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو پھر اپنا دفاع کیے بغیر چارہ نہیں ہے تم کو۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ بھائی آپ لوگ، اگر وہ لوگ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپ لوگ بھی لڑ سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ بات گزشتہ بھی عرض کی گئی تھی۔ اسی پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، تاکہ فتنہ نہ ہو، اور دین جو ہے نا وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کرے۔ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر ظالموں پر ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان کے فتنے کے خاتمے کے لیے تم کو لڑنا ہے۔ یہاں فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو فتنے سے مراد یہی ہے کہ بھئی ان کا کفر اور ان کا شرک ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، فرمایا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے لڑو۔ اچھا، یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ کفر سے، شرک سے باز آ جائیں، کفر کو، شرک کو ختم کر دے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ فتنے کا لفظ عمومی ہے، اس کے معنی میں عمومیت پائی جاتی ہے، تو اس میں کفر و شرک کا فتنہ بھی شامل ہے، کفر و شرک کے علاوہ دیگر فتنے بھی شامل ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کرام میں اور پھر دوسرے لوگوں میں لڑائی ہوئی تھی ان کی خلافت کے مسئلے کو لے کر مکہ مکرمہ میں، تو اس موقع پر جو ہے بعض لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ کسی کا ساتھ دیں، تو عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دیں یا جو ہے نا ان کے مخالف جو ہے نا ان کا ساتھ دیں, کسی کا بھی ساتھ آپ نہیں دے رہے ہیں, جس کو حق سمجھتے ہیں ان کا ساتھ دیں کم از کم. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, کہ قتال کرو لوگوں سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے, اور آپ جو ہے یہاں پر قتال سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بھائی قاتلناہم, کہ ہم نے تو قتال کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حکم ہوا تھا, یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا تھا, اور اب تم لوگ لڑ رہے ہو تو اس سے فتنہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ پیدا ہو رہا ہے. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی ایک تو قتال کے معنی میں ہی, ایک تو جو ہے کفر و شرک کے خاتمے کے معنی میں بھی یہ فتنے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی فتنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں, جو صورتیں ہو سکتی ہیں, وہ بھی اس کے تحت میں داخل ہیں. تو اصل مقصد جو قتال کا ہے یا اصل مقصد جو جہاد کا ہے وہ فتنے کا خاتمہ ہے, اور کفر اور شرک میں فتنہ پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کفر اور شرک ہی ہے, یہ مذہب کا فرق ہی ہے, یہ مذہب کی تبدیلی ہی ہے, کہ جو ہے اسلام پر رہنے پر راضی نہیں ہے, لوگوں کے مسلمان ہونے پر راضی نہیں ہے, دین اسلام پر راضی نہیں ہے. اور آج جو صورتحال امت مسلمہ کی ہے وہ بھی یہی ہے بالکل. سارے عالم میں مسلمانوں کے جو احوال چل رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, ظلم و تشدد ہو رہا ہے, خون ان کا بہایا جا رہا ہے, عزتیں ان کی محفوظ نہیں ہیں, جان و مال ان کے محفوظ نہیں ہیں, جو صورتحال ابھی پڑوس ملکوں میں جو ہے دیکھنے میں آ رہی ہے, صرف اور صرف جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے کہ اسلام اور غیر اسلام کا فرق ہے, مذہب کا فرق ہے. تو یہ کفر اور شرک ہے جو اسلام کے اسلام پر راضی نہیں ہے, اسلام پر رہنے پر راضی نہیں ہے لوگوں کے. اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے, اسلام پر راضی ہے, اسلام کو اپنائے ہوئے ہے, اسلام کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہے, تو وہ چیز ان کو پسند نہیں ہے, جس کے نتیجے میں یہ ساری خون ریزی چل رہی ہے. اگرچہ کہ مسلمان ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو موجودہ جو صورت حال ہے مسلمانوں کی مغلوبیت والی ہے, جہاں کہیں بھی اسلامی مملکتیں ہوں تو وہ بھی مغلوب ہی ہیں ایک معنی میں, کچھ کر نہیں پا رہا, کچھ کر نہیں رہی ہیں. اس کے باوجود ان مسلمانوں کے ساتھ یہ صورت حال ہے. اور بنیادی فرق یہی ہے, تعصب کی وجہ کیا ہے, تنفر کی وجہ کیا ہے, تنافر کی وجہ کیا ہے, غصے کی وجہ کیا ہے, دشمنی کی وجہ کیا ہے, تو وہی اسلام ہے, اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا پایا جانا ہے, کفر و شرک ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے, یعنی کفر و شرک جو ہے نا وہاں ختم ہو جائے, کفر و شرک مکہ مکرمہ اور جزیرہ عرب میں باقی نہ رہے. کیونکہ یہ اصل چیز ہے جو کفر اور شرک ہے, یہ ہے اصل فتنہ. اور اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فتنہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت بھی ہے. کفر اور شرک یہ اللہ سے بغاوت ہے کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا, جو خدا ان کا خالق ہے, جو خدا ان کا مالک ہے, جو حاکم اور رب ہے, آج اسی کے منکر ہیں, اسی کا انکار کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ اور کو معبود بنا رہے ہیں, اسی کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے, اسی کے ساتھ کسی اور کے سامنے سجدہ جو ہے نا کیا جا رہا ہے, اپنا ماتھا ٹیکا جا رہا ہے, تو بغاوت ہے. دیگر اور ظلم و تشدد نہ کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت ہے, لیکن یہ ایسے اوصاف ہیں یا ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے علاوہ بھی ظلم و تشدد کرنے پر ابھارتی ہیں, جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں بدمنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. جب کبھی بھی کفر اور شرک کا مسئلہ, کفر اور شرک جو ہے نا قائم رہے, تو پھر بگاڑ تو امت میں رہا, بے اعتدالی تو رہی, ظلم و تشدد تو رہا. اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب قائم رہے, ظلم نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. پھر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہو دنیا کے اندر اور ظلم و تشدد نہ ہو, اعتدال کے ساتھ, امن کے ساتھ, اچھے ماحول میں رہیں, اس طرح کی مثالیں دیکھنے میں نہیں آئیں گے. پھر اب اسلام ہوگا تو پھر اسلام کے ساتھ ٹکراؤ ان کا ہوگا. سارے انبیاء اکرام تو یہی دعوت دیتے رہے, یہی سمجھاتے رہے. تو فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ یہ جو فتنہ ہے ان کا ختم ہو جائے, یعنی جزیرہ عرب سے یہ کفر اور شرک کا خاتمہ ہو جائے. خاص طور پر یہاں پر یہ حکم جزیرہ عرب کے ساتھ ہے کہ جزیرہ عرب میں کافر نہ رہیں, مشرک نہ رہیں, کیونکہ وہاں پر وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ کے ذلیات کا مرکز وہاں پر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے. اتنی ایزا, اتنی تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. خود حضور نے فرمایا کہ سارے انبیاء کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی تکلیفیں مجھے 23 سال کے جو ہے نا زندگی میں دی گئی, 23 سال کے عرصے میں دی گئی, اتنی تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی چونکہ حد سے زیادہ تشدد ان لوگوں نے کیا, حد سے زیادہ جو ہے نا تکالیف آپ کو پہنچائی ہیں, اور اتنا تکالیف پہنچائی ہیں کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو چلے گئے. اب جو ہے اور خالص اللہ کا گھر ہے, اللہ کے تجلیات کا مرکز ہے, اب ختم کرو. یہاں سے آج کے بعد رہنے کا کسی کو حق نہیں ہو, کسی کافر کو, کسی مشرک کو. فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, اس فتنے کے خاتمے کے لیے قتال ان سے کرتے رہا کرو. اس کا فرمایا کہ ویکون الدین للہ, اور لڑو اس لیے کہ اللہ کا دین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب رہے وہاں پر. اور یہ لوگ اللہ کے دین کے رہنے پر راضی نہیں ہے, اللہ کے دین کو رکھنے پر راضی نہیں ہے, اللہ کے دین پر چلنے والوں سے راضی نہیں ہے, تو تم کو یہ چیز غالب کرنی ہے. ساری ولی اللہ ہے ملک سماوات ولا آسمان و زمینوں کی بادشاہت اور ملکیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس لیے یہاں پر حکومت بھی انہی کی چلے گی, بادشاہت بھی انہی کی چلے گی, اطاعت بھی انہی کی ہوگی, عبادت بھی انہی کی ہوگی. فرمایا فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین, اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, لیکن اگر اپنے کفر اور شرک پر جمے رہیں گے اور یہ زیادتیاں کرتے رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا جیسا وہ لوگ جو ہے نا تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے. پھر فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, صحابہ کرام کو جو خدشہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ بھئی یہ تو مہینے حرمت والے مہینے چل رہے ہیں, ذیقعدہ کا مہینہ ہے, تو اس میں اگر لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو کیا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے, لیکن اس حرمت والے مہینے میں اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائیں تو تم بھی لڑ سکتے ہو, تم بھی اپنا دفاع کر سکتے ہو, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی کم ہمتی کی بات نہیں ہے. بس ہمت مت ہو جاؤ, کم ہمت مت ہو جاؤ, اپنا دفاع تم لوگ کر سکتے, اس کی گنجائش ہے تمہارے لیے. علماء نے یہاں پر یہ لکھی ہے بات کہ پہلے تو یہ چار مہینوں میں لڑنا بھی جائز نہیں تھا, لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ ختم فرما دیا. کبھی پہلے گنجائش نہیں تھی ان حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی, لیکن اب گنجائش ہے تمہارے لیے. اور پھر بھی اس کے باوجود بھی علماء نے لکھا ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں عملی طور پر اقدام آدمی نہ کرے, خود سے پہل نہ کرے لڑنے کی. اگر کوئی لڑنے کے لیے آ جائے تو جواب میں لڑے ہو, لیکن خود سے پہل نہ کرے کیونکہ پہلے سے یہ حکم جاری تھا. جو فرمایا شہر الحرام بھی شہر الحرام, یہ حرمت والا جو مہینہ ہے وہ حرمت والے مہینے کے عوض میں ہے, یعنی اس کا احترام اس وقت تک باقی رہے گا جب دوسرے لوگ بھی احترام پر باقی رہیں. وہ لوگ اگر احترام کو باقی رکھیں گے تو تم بھی احترام پر باقی رہو, وہ لوگ ادب کو ملحوظ رکھیں گے اس مہینے کا تو تم بھی جو ہے نا با ادب بن کر رہو, لیکن جب وہ بے ادب ہو گئے تو پھر تم بھی جو ہے نا ان کا دفاع کر سکتے ہو. والحرمات قصاص, اور ادب رکھنے میں یہ قصاص ہے, یعنی حرمت والی چیزوں میں یہ قصاص ہے. مطلب یہ ہے, آیت کا مطلب یہی ہے کہ بھئی یہ احترام تم کو ملحوظ رکھنا ہے جب تک وہ لوگ احترام کو ملحوظ رکھیں گے, لیکن اگر وہ احترام کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو تمہارے لیے گنجائش ہے کہ تم بھی جو ہے نا اس کے اندر لڑ کر اپنا دفاع کر سکتے ہو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, جو زیادتی کرے تمہارے خلاف میں تو فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, تو تم بھی زیادتی کرو ان پر اتنی ہی جتنا کہ ان لوگوں نے تم پر زیادتی کی ہے. اگر کوئی یعنی ان مہینوں میں زیادتی کرتا ہے لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو تم بھی جو ہے نا ان سے لڑ سکتے ہو, لیکن شریعت نے حد لگا دی ہے یہاں پر کہ تم جو ہے نا انتقام لینے میں بدلہ لینے میں زیادتی مت کرو, انتقام لینے میں بدلہ لینے میں تم حد سے آگے مت بڑھو. ایسا نہیں ہے کہ شریعت کی طرف سے گنجائش مل گئی, شریعت کی طرف سے رخصت مل گئی تو اب ہم آزاد ہیں, جو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے کر لیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے تو تمہارے لیے بھی اتنی ہی گنجائش ہے, حد سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی سے ایک اصول علماء نے یہ نکالا ہے, کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے, گالی کرتا ہے, گالی دیتا ہے, بدتمیزی بد اخلاقی کرتا ہے, تو آدمی کے لیے افضل تو یہی ہے کہ اس کا جواب نہ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے گا معاف کرنے پر. لیکن اگر کوئی جواب دینا چاہے تو جتنا سامنے والے نے اس کو برا بھلا کہا ہے, جتنا گالی دی ہے, تو جواب میں آدمی اتنی گالی دے سکتا ہے, اس کو جواب میں آدمی اتنا مار سکتا ہے. رضا سیات سیات مثل ہوا, برائی کا بدلہ برائی کا مثل ہے, اپنے دفاع کے لیے آدمی کر سکتا ہے اتنا. پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کی قید آ گئی, تقوی کی قید آ گئی. یہ اس وجہ فرمایا, یعنی چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو اس لیے اس میں حد سے آگے بڑھنے میں جو ہے نا تم لوگ اللہ سے ڈرو, اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر تم لوگ قابو میں رہو گے, اعتدال میں رہو گے. لیکن یہاں پھر شبہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم آ گیا تو آدمی پس ہمت ہو جائے گا کہ بھائی ڈر کر کیا پیچھے ہٹ جائے, ڈر کر کیا خاموش ہو جائے. تو فرمایا کہ نہیں, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں. یعنی اس آیت میں پھر ترغیب دے دی گئی, پھر ابھار دیا گیا ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت یہ متقیوں کے ساتھ ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس میں بھرپور جو ہے نا جو تم لڑ سکتے ہو, جو کچھ اپنی محنت صرف کر سکتے ہو, جو کچھ مقابلہ کر سکتے ہو وہ مقابلہ کرو, کیونکہ مدد و نصرت تو آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے ساتھ. تو تقوی سے کہیں, تقوی کے حکم سے کہیں آدمی پیچھے نہ ہٹ جائے, کہیں کم ہمت نہ ہو جائے, کہیں بزدل نہ ہو جائے, کہیں جو ہے نا اپنے آپ کو کھینچ نہ لے, تو فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد متقیوں کے ساتھ ہوتی ہے, تو بس ہر سے آگے بڑھنے سے بچو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے ہموار کریں گے, پھر اللہ کی مدد آئے گی پھر تمہارے ساتھ. اس کے بعد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا, اور احسان کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. تو اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کی تفسیر فرمائی، صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی، وہ اس لیے ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمان جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وسعت سے نوازا، مالی طور پر حالات ان کے بہتر ہو گئے، فتوحات ہو گئی، حالات میں کافروں کی طرف سے اپنا خطرہ اور خدشہ نہیں رہا، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی اللہ نے جب احوال ہمارے درست کر دیے ہیں اور اب کوئی خطرے وغیرہ نہیں ہیں، تو اب جو ہے ہم لوگ اپنے جو اموال ہیں ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہماری جگہوں پر، اس کی نگرانی کریں گے، تھوڑا سا مال دولت کے نظام کو، معاشی نظام کو ہم لوگ گھر میں رہ کر دیکھ لیں گے، جو کھیت ہیں ہمارے، وہ جو باغات ہیں اس کو جو ہے نا دیکھ لیں گے، ذرا صحیح کر لیں گے، اس کی کوئی ترتیب بنا لیں گے، اور اب ہم کو جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غزو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں آیت نازل فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی غزوے سے پیچھے مت کر لو، جہاد سے پیچھے مت ہٹ جاؤ، کیونکہ اگر پیچھے ہٹیں گے تو پھر یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کا مصداق جو ہے نا وہ جہاد کو ترک کر دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی یہ چیزیں کرتے رہا کرو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت ہوتی رہتی ہے، مسلمانوں کی عزت کا، مسلمانوں کے غلبے کا راز اس کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ اسی وقت ادا فرماتے ہیں جب یہ فریضہ ادا کیا جاتا رہے گا، جب امت اس فریضے کو چھوڑ دے گی۔ آج بھی آپ غور کر لیں، جہاں امت نے اس فریضے کو جو ہے نا ادا کیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے نہ ہوتے ہوئے، حالات کے نہ ہوتے ہوئے، حالات کیسے بدل دیے، ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، ماضی قریب کی مثالیں ہیں، کوئی ظاہری اعتبار سے اسباب ہمارے نہیں ہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ٹیکنالوجی نہیں ہے، مشنریز نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس فریضے کو انجام دیتے رہے چند سالوں تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بھی بنا دیے، پھر وقت کی سپر پاور طاقتیں جو ہے نا پیچھے ہٹ گئی کہ بھائی نہیں ہو سکتا، ان کا معاملہ یہ بالکل عجیب و غریب ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت جب آتی ہے تو ظاہری اسباب بالکل جو ہے لغو ہو جاتے، کل عدم ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، وقت کی طاقتیں مجبور ہو جاتی ہیں، وقت کی قوتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ پھر تو یہ فریضہ جب تک امت میں انجام دیا جاتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس کو انجام دینے والے ہیں ان کا غلبہ عطا فرماتے رہیں گے، اس میں ایک عجیب برکت ہے، اور جو قوم اس کو اپناتی ہے، آپ دیکھ لیں، جو قوم بھی اس کو اپناتی ہے غلبہ ان کا رہے گا، اقتدار ان کا رہے گا، تسلط ان کا رہے گا، اور جو قوم ترک کر دیتی ہے تو وہ لوگ مغلوب ہوتے رہیں گے۔ پھر تو ایک مطلب تو یہ ہے اس کا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ آیت کے عموم کو اگر دیکھا جائے کہ آیت عام ہے، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، بس یہ فرما دیا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ہلاکت میں مت ڈالو، تو جتنی صورتیں اس کی بن سکتی ہیں ہلاکت میں ڈالنے کی وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس لیے مفسرین کی دوسری رائے سلسلے میں یہ بھی ملتی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی مطلب یہ ہے کہ مال جو ہے نا وہ بیجا خرچ مت کیا کرو، اسراف مت کیا کرو مال کا، ایک معنی صحیح بھی ہے، مال کو ضائع کر دینا، کہ ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، وہاں خرچ کرو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، اس جگہ پر خرچ کرو جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جائے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے جو منع کیا گیا تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی خودکشی کر لے، وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، تو آدمی جو ہے خود جو ہے اس امانت کو ضائع کر دے، اللہ نے اس کا اختیار نہیں دیا ہے، یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، تو اس لیے اس جان میں آدمی اپنے آپ پر، اپنے طور پر تصرف کرے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مال کو بیجا خرچ کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے، جان کو جو ہے نا لگا دینا، کوئی آدمی پانی میں ڈوب کر مر گیا، کوئی اپنے آپ کو جلا لیا، کسی نے اپنے ہاتھ کے جو ہے نا رگ کاٹ لی، ہوتے ہیں نا کوئی بھی چھوٹی موٹی مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی، یا آدمی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل حالات لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی میں مر جاؤں گا، میں کوئی ٹرین کے سامنے آ گیا، کوئی گاڑی کے سامنے آ گیا، کوئی جلا لیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی چھلانگ لگا دی، بلڈنگوں سے جو ہے نا چھلانگ لگا دیتے ہیں، یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہیں کہ جس میں آدمی اپنی جان کو ہلاک کر ڈالے یا اپنے مال کو ہلاک کر ڈالے، وہی اس میں شامل ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں یہ، اور آدمی کو اس میں اختیار نہیں ہے کہ بیجا جو ہے نا ان کا استعمال کرے۔ تو فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اور ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالو، واحسنوں اور نیکیوں کو کرتے رہو، احسان کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ ایک معنی احسان کا تو یہ ہے، احسان کا لفظ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ احسان کا لفظ نیکی کرنے کے، عمل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ نیکیاں کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو، اس کی بھی ترغیب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عمل آدمی کرے اس میں احسان, صفت احسان کو ملحوظ رکھے, اس کو عمدگی کے ساتھ ادا کرے, اس کو اچھے طریقے پر ادا کرے. جیسے قربانی کا زمانہ آ رہا ہے, قربانی کے زمانے میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الذبح, جانور کو ذبح کرنے میں بھی یعنی اچھا طریقہ اختیار کرو, عمدگی کو اختیار کرو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی چھری تیز کر لی جائے. آپ نے فرمایا کہ پہلے ہی سے آدمی چھری کے تیز رکھے, موڑ چھری نہ رکھے, گلا کاٹ رہے ہیں کٹ ہی نہیں رہا ہے, جانور کو بھیجا تکلیف ہوگی اس کے اندر. فرمایا کہ تیز چھری تیز کر لیا کرو, اللہ کا نام لے کر ذبح کیا کرو, قبلے کی طرف جانور کا رخ کر لیا جائے, دائیں ہاتھ سے جو ہے نا جانور کو ذبح کیا جائے, بڑی آسانی ہوتی ہے دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں, وغیرہ وغیرہ. تو صفت احسان یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے میں آدمی عمدگی کو ملحوظ رکھے, اس کی اچھائی کو ملحوظ رکھے کہ یہ کام بیسٹ سے بیسٹ جتنا ہو سکتا ہے میں کر سکوں. ہم چاہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی کام کر رہے ہیں, یہاں پر اگر تعمیر کا کام جا رہی ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی کام اچھا ہونا چاہیے. بس ایک تو یہ ہے کہ بنیاد ہم نے کھڑی کر دی, دیواریں ہم نے بنا دی, روغن جیسے چاہے کر دیا, پینٹ ہم نے جیسے چاہے کر دیا, نہیں, اس کو اچھے طریقے پر کرنے کا حکم دیتے ہیں. نزاکت کو, باریکی کو, صفائی کو, خوبصورتی کو, خوشنمائی کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں. تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے. اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے کس وقت؟ تو یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اپنے دل میں رکھے. حدیث جبرائیل جو صحیح بخاری میں روایت ہے, اس کی وضاحت اس حدیث میں ملتی ہے. احسان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کیے تھے, مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مل احسان, مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ پھر فرمایا تھا کہ مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو حضور نے ایمانیات کو بتایا, پھر اسلامیات کو بتایا, پھر اس کے بعد احسان کی تعریف فرمائی, پھر آگے انہوں نے قیامت کے بارے میں بھی سوالات کیے تھے. تو اس موقع پر احسان کی جب تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. اللہ تبارک و تعالی, احسان یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے اس طریقے پر, اس تصور کے ساتھ یا اس استحضار کے ساتھ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہے. کسی بھی کام کو کرتے وقت میں, کسی بھی عبادت کو انجام دیتے وقت میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے, ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے کسی بھی عمل کو کرتے وقت میں. آپ جو ہے نا کسی بادشاہ کے دربار میں ہیں, کوئی کام اس نے کرنے کے لیے آپ کو, اس نے آپ کو پانی پینے کے لیے دیا, انتہائی ادب کے ساتھ, اور آپ جو ہے انتہائی جو ہے کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور ایسی کوئی اونچ نیچ حرکت کیے بغیر پانی پیتے ہیں کہ بھئی وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کے سامنے بے ادبی نہ ہو جائے, یا اس کے سامنے جو ہے نا ذلت و رسوائی نہ ہو جائے, ایسی کوئی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں میری عبادت بھی یا جو کام بھی کیا جائے وہ اس تصور کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو. یہ کیفیت ہونی چاہیے عمل میں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی. تو فرمایا گیا کہ بھئی کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو, یہ تصور نہیں کر سکتے, تو فإنه یراک, یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے. تو کسی کے دیکھنے کا تصور, ہمارے گھروں میں یہی صورتحال ہوتی ہے, امی دیکھ رہے ہیں, ابا دیکھ رہے ہیں, بہت سے کام چھوڑ دیتا ہے آدمی. ہم لوگ ماں باپ کے دیکھنے کے خیال سے, بھائی دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا, بہن دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا, ماں باپ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ماں باپ کے دیکھنے کا, بہن بھائی کے دیکھنے کا, رشتہ داروں کے دیکھنے کا خیال دل سے نکالو, میرے دیکھنے کا جو ہے نا وہ استحضار گھروں میں پیدا کر لو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم کوئی کام کرنے سے پہلے کیمروں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں کیمرے ہے یا نہیں ہے. اگر حرکت ہماری اگر صحیح نہیں ہو رہی ہے, یا ایسی حرکت ہو رہی ہے جو غلط ہو رہی ہے, غلط ہو سکتی ہے, صحیح نہیں ہے, تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی, پہلے تو کوئی بندہ ہے نہیں, یہ دیکھ لیتے ہیں. بندہ اگر نہیں ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیمرے ہمرے ہے تو نہیں, جب نہیں ہے تو پھر جری ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ تو ظاہری کیمرے ہیں جو انسان کے پاس جس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, لیکن یہ اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوڑے ہوئے کیمرے ہمارے اوپر مسلط ہیں, اس سے ہم کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے. آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو اگر دکھائی نہیں دے گا, لیکن اللہ کے کیمروں کو دکھائی دے گا, جو بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے. دو فرشتہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, عن الیمین وعن الشمال قعید, ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے, ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. جو بول رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے, جو کر رہا ہے وہ دیکھ کر جو ہے نا محفوظ کیا جا رہا ہے رجسٹر میں ہمارے. فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں. جس زمین پر گناہ کیا جاتا ہے وہ زمین بھی, جس زمین پر کوئی حرکت کی جاتی ہے وہ زمین بھی گواہ ہوتی ہے. اور جن اعضاء کے ذریعے, جسم کے جن حصوں کے ذریعے گناہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو جسم کا وہ حصہ بھی گواہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے گواہ ہوتے ہیں عمل پر. تو گواہوں کے سلسلے ہیں, کیمروں کے سلسلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو احسان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ تصور ہونا چاہیے. ان تعبد اللہ کا انک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک, اگر تم اللہ کو دیکھنے کا خیال نہیں لا سکتے ہو تو پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا, یہ خیال تم کو دل میں لانا چاہیے. یہ خیال دل میں آ گیا تو پھر عبادت عبادت کے طریقے پر ادا ہوگی. تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ عمل میں آدمی احسان کو پیدا کرے. اب یہاں قتال کے, اب یہ احسان کا حکم عام ہے, کسی بھی عمل میں حکم یہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح جانور کو ذبح کرنے میں صفت احسان کا حکم دیا, تو آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت کے ہر ہر حکم میں اس کی کتنی تعلیم ہے. اللہ پاک بھی چاہتے ہیں بندوں سے کہ بندے جو ہے نا جو بھی کام کریں گے تو وہ کام عمدگی کے ساتھ کریں, اور یہاں قتال میں احسان کا حکم دیا جا رہا ہے. کیونکہ خاص طور پر آیات میں یعنی پچھلے قتال کا حکم ہوا, جہاد کا حکم ہوا, غزوات کا حکم ہوا ہے, اس سے متعلق احکام آئے ہیں, تو اس کے ساتھ جب احسان کا احسان والی آیت آئی ہے تو اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہوگا, تو اس میں بھی احسان آپ کو ملحوظ رکھنا ہوگا, اور اس میں شریعت کی طرف سے جو حدود اور قیود بتائے گئے ہیں وہ ملحوظ رکھنے ہوں گے پھر. اور وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احترام والی چیزیں ان کا احترام کرنا ہے, ان میں تجاوز نہیں کرنا ہے. قتال کر رہے ہیں تو ان میں قتال کے حدود کو ملحوظ رکھنا ہے, بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے, بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے, قیدیوں کو, پادریوں کو, اور غیر مذہب کے جو بڑے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, ان کو, یعنی جو پادری ہوتے ہیں, مذہبی جو پیشوا ہوتے ہیں, ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں صفت احسان میں آئیں گی. تو اس سے اسلام کے یعنی اسلام کی تعلیمات کا آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں کس قدر جامعیت ہے, کس قدر گہرائی ہے, اور کس قدر جو ہے اسلام میں حدود کا اور انسانیت کا اور اسلام کے اندر جو ہے نا اس کی کتنا اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. عین حالت جنگ میں بھی اگر آدمی غور کرے تو وہاں زیادہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. آدمی اگر ان پر نظر کرے گا تو پھر اس میں کوتاہی ہو جائے گی, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں, یہاں بھی آئے ہیں تو یہاں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے بھی ڈرتے رہا کرو. حالت جنگ میں یہ حکم ہے, اعتدال کی تعلیم ہے, اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے, کیونکہ یہ موقع ہی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی جوش میں جو ہے نا ہوش کھو دیتا ہے. صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے, لیکن شریعت کا حکم دیا گیا کہ بھئی ایسے موقع پر بھی جو ہے نا آپ کو جوش میں ہوش نہیں کھونا ہے, اعتدال میں رہنا ہے, اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے, اپنے عقل کو اور اپنی فکر کو جو ہے نا اعتدال میں رکھنا ہے, اس کو صحیح رکھنا ہے. جذبات میں آ کر آدمی بھول نہ جائے کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اور اس میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ ڈرنا بھی ہے, ڈرنے کے ساتھ پھر صفت احسان کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. حالت جنگ میں صفت احسان کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا. اس میں ایک صورت یہی ہے کہ مسلح بھی نہ کیا جائے. احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب لڑ رہے ہیں کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ, تو اس میں مسلح کرنے کا حکم نہیں ہے کہ لاشوں کے ساتھ یا ناشوں کے ساتھ جو ہے نا چیر پھاڑ کرنا, قتل ہونے کے بعد ہاتھ کاٹ دیے, پیر کاٹ دیے, ناک کاٹ دی, جس طرح جو ہے ہو جاتا ہے, لوگ کر دیتے ہیں جذبات میں آ کر, جوش میں آ کر, غصے میں آ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, پیسز بنا دیتے ہیں, بہت ساری حرکتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں. ہندا نے, حضرت ہندا اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جسم کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا, واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں صفت احسان میں آئیں گی. پھر واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین, احسان کرتے رہا کرو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرے کے بارے میں احکامات حج سے متعلق ہدایات دیے ہیں. واتم الحج والعمرۃ للہ, بڑی لمبی چوڑی آیت, پورا ایک صفحہ ہے جس میں احسار کے احکام ہیں. اور اسی طریقے پر حج میں اگر رکاوٹیں پیش آ جائیں تو کیا مسائل ہیں, یا پھر حج میں جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالت احرام میں منع ہوتی ہیں, اگر وہ کرنی پڑ جائیں تو اس وقت کیا ہدایت ہیں شریعت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی کیا احکام ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آئندہ اسباق میں اس کو پڑھیں گے. تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إن أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.